نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مفتی ماجد رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دار الافتاء اہل سنت کی جو مرکزی شاخ ہے, مرکزی دار الافتاء اہل سنت کنز الایمان, جو ہمارا سب سے پہلا دار الافتاء اہل سنت جب قائم ہوا تھا وہاں پر, تو اس کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں, اس کے ذمہ دار بھی ہیں. اسی طرح انشاءاللہ عزوجل مفتی عرفان مدنی صاحب, جو کہ مرکزی دار الافتاء اہل سنت سردار آباد فیصل آباد سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ آپ کے سوالات سلسلے کا حصہ ہوں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام, اس کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے, کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. امیر اہل سنت یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد چند کلمات تحریر فرماتے ہیں. فرمایا, سبحان اللہ, درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام معا ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی. وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ تعالی کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کال کچھ ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
میں ابو ماجد محمد عابد اتاری عرض کر رہا ہوں سجاول سے. حضور, اگر یہ چوٹ لگ جائے منہ میں, جیسے کہ ہونٹ متاثر ہوں, ناک متاثر ہوں, سر میں چوٹ آئے, تو اب نماز کے اوقات میں تکلیف ہو پانی لگنے سے, تو اس بارے میں وضو میں کیا عمل کرنا چاہیے, نماز پڑھنے کے لیے رہنمائی فرمائیں.
جی حضور, یہ سوال کا بھی جواب عطا فرمائیے, پھر اسی کے ضمن میں ایک عرض ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے, اگر وہاں پر چوٹ لگ جاتی ہے, پانی بہانا دشوار ہوتا ہے یا پانی بہانے سے نقصان کا اندیشہ ہے, تو پھر شرعی طور پر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے, الحمدللہ عزوجل شریعت مطہرہ نے جہاں احکام بیان فرمائے ہیں کہ جب آپ کو نماز کی ادائیگی کرنی ہے تو طہارت حاصل کرنی ہے, یعنی وضو کرنا ہے, اور وضو کر کے نماز کی ادائیگی کرنی ہے,
ٹھیک ہے,
اور وضو کے اندر اعضاء وضو کو دھونا ہے. اب اگر کوئی شخص کسی شخص کو چوٹ لگ گئی ہے تو اب شریعت نے اس کے لیے آسانی بھی بیان فرمائی ہے. وہ آسانی کیا ہے؟ وہ آسانی یہ ہے کہ اگر وہ اعضاء وضو جو جن کا دھونا ضروری تھا, جیسے ہونٹ کے بیرونی حصے پر چوٹ لگ گئی یا چہرے پر ناک پر چوٹ لگ گئی، رخسار پر چوٹ لگ گئی، ماتھے پر چوٹ لگ گئی، اور اب اس کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر میں پانی نہیں بہا سکتا، کیونکہ پانی بہائے گا زخم ایسا ہے کہ پانی بہانے کی بنا پر زخم بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا زخم دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہے. جیسے زخم وغیرہ کے اوپر اگر پانی لگتا رہے تو پھر اگر وہ بڑھے نہ بھی تو وہ دیر سے ٹھیک ہوتا ہے. تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اب ٹھیک ہے، اگر وہ دھو نہیں سکتا تو اپنے ہاتھوں کو گیلا کرے اور ہاتھوں کو گیلا کر کر اس کے اوپر مسا کر لے. اگر پٹی وغیرہ کی ہوئی ہے، بینڈیج ہے، تو اس کے اوپر بھی مسا کرنے کی اس کو اجازت ہے. اس کا وضو ہو جائے گا، یہ نماز کی ادائیگی کر سکے گا.
ٹھیک ہے. حضور، جو سائل محترم ہیں انہوں نے اپنا نام بتایا، ابو ماجد. تو اس ایسے جو نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بھی شمار ہوتے ہیں، جیسے آپ کا بھی نام اسی طرح ہے، تو ان کو کیسے رکھا جاتا ہے، ان کو پکارا کیسے جاتا ہے؟ ویسے عموماً عبد الماجد سنتے ہیں، تو ماجد رضا بھی کہنا درست ہے، آپ کا نام ہے درست ہی ہوگا.
ہاں،
اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں.
بعض نام ایسے ہیں کہ جو عبد کے بغیر رکھنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے.
لفظ عبد،
لفظ عبد ان کے ساتھ لگے،
عبداللہ،
جیسے قیوم ہے، رحمان ہے، اس طرح کے تین چار اور جو ہے وہ نام نامی ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان کو بغیر عبد کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے نام ہیں جن کو عبد کے بغیر رکھنے کی اجازت ہے. جیسے ماجد ہے تو عبد الماجد نام بھی رکھا جا سکتا ہے، ماجد بھی رکھا جا سکتا ہے. قیوم نام رکھنے سے علماء نے منع فرمایا، صرف قیوم نام رکھنے سے منع فرمایا ہے، عبد القیوم رکھ سکتے ہیں. صرف رحمان نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے، عبد الرحمان نام رکھ سکتے ہیں. تو جب بھی نام وغیرہ رکھنا ہو تو اس کے متعلق بھی رہنمائی لے لینی چاہیے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے اس کے متعلق، ناموں کے احکام کے متعلق ایک کتاب بھی شائع کی ہے. کتاب میں نام بھی ہیں بچوں کے بھی اور بچیوں کے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدا میں نام کے احکام بھی ہیں کہ کس طرح کا نام رکھ سکتے ہیں، کس طرح کا نام نہیں رکھنا چاہیے، کون سے نام رکھنے کی احادیث طیبہ میں ترغیبات آئی ہیں، کون سا نام رکھنا چاہیے، کون سا نام بہتر ہے کہ وہ رکھا جائے. تو ساری اس میں ابتدا میں یہ چیزیں بھی دی ہوئی ہیں، اور پھر بچے اور بچیوں کے نام ان کے معنی کے ساتھ دیے ہوئے ہیں. تو جب بھی نام رکھنا ہو تو وہ کتاب اپنے پاس رکھ لیں، تو اس میں سے دیکھ لیں. اگر وہ کتاب میسر نہ ہو تو ٹھیک ہے، علماء سے معلوم کر لیں، معلوم کر کے نام رکھیں.
اچھا، جو نام جو آپ نے چند ایک ذکر فرمایا، تو لوگ رکھتے ایسے ہی عبد القیوم، عبد الرحمان، ایسے ہی نام رکھے جاتے ہیں، لیکن پکارنے والے نا وہاں مسئلہ کرتے ہیں. جیسے عبد الرحمن کو رحمان، اچھا پھر رحمان نام کے جو لوگ ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ نچلے طبقے کے اندر گاؤں دیہاتوں میں یا ان پڑھ طبقہ جو ہوتا ہے، پھر اس کو مانا بھی بنا دیتے ہیں معاذ اللہ. پھر یہ اگلا کیٹیگری، پہلے تو صرف رحمان رحمان پکارتے ہیں اور پھر نام بگاڑتے ہیں، تو پھر وہ رحمان کو مانا کہتے ہیں، اور آگے پھر اسی طرح مناسب بھی نہیں.
دیکھیے، بالکل وہ بھی ناجائز ہے، اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ایک تو ویسے ہی نام بگاڑنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کر لیا جائے، اور دوسرا بالخصوص جب ایسا نام ہے تو اس کو بھی بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہاں تو عبد القیوم یا عبد الرحمان نام ہے، تو قیوم یا رحمان کہنے کی یہاں بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ایسا کہنا یہ بھی ناجائز ہے، یوں پکارنا بھی ناجائز ہے.
عبد الرحمان،
جس کا نام عبد الرحمان ہے، عبد القیوم ہے، تو یوں ہی اس کا نام لیا جائے.
ٹھیک ہے جی، بالکل اسی طرح کہنا چاہیے. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے کتاب کا حوالہ دیا، الحمدللہ کتابیں تو بہت ساری ملتی ہیں، نام بھی لکھے ہوتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہ ایک یوں سمجھے کہ واحد کتاب ہی کہی جا سکتی ہے اردو زبان کے اندر، کہ نام تو موجود ہیں اس کے اندر، بچوں کے نام، بچیوں کے نام، اور پھر بہت سارے بزرگان دین کے ناموں کو وہاں لکھا گیا ہے، اولیاء ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں تھیں ان کے نام موجود ہیں، انبیاء کرام ان کے نام موجود ہیں، یہ سارے تو ہیں. اور آپ چاہیں تو اپنے بچوں کے نام اس کتاب سے منتخب کر سکتے ہیں، لیکن شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ نام رکھنے کے احکام کی شریعت جو ہے وہ نام رکھنے کے حوالے سے کیا کیا احکامات بیان فرماتی ہیں، وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہیں. تو بہت ہی مفید کتاب ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو مکتبۃ المدینہ کی شاخوں سے خرید بھی سکتے ہیں. نام رکھنے کے احکام، نام رکھنے کے لیے پریشان رہتے ہیں تو اس کتاب کو حاصل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سارے اچھے اچھے نام، سارے ہی اچھے نام ہیں، لیکن جو ہماری ایک طلب ہوتی ہے نا کہ نیا نام ہو، تو بہت سارے ایسے نام بھی ہوں گے کہ جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہوتے، تو آپ ان کو بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس کتاب کو بھی حاصل کیا جائے. مفتی عرفان مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، سردار آباد دارالافتاء اہل سنت میں تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں. ان کے لیے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
دارال افتاء میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کوئی شخص جماعت میں قعدہ یا خیرہ میں تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور ادھر امام صاحب السلام علیکم کا آغاز کر دیتے ہیں، تو کیا اس صورت میں وہ مقتدی امام صاحب کے ساتھ مل جائے گا یا نہیں، اسے جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا کہ ایک شخص جماعت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ امام قعدہ اخیرہ میں ہے، قریب ہے کہ سلام پھیر دے، اور اس نے آ کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی اور ابھی کھڑا ہی ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا. علماء نے اس مسئلے کو کتابوں کے اندر درج فرمایا ہے اور اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر کہ جب امام سلام پھیر دے اس کے بیٹھنے سے پہلے پہلے، تو اس کی اقتداء درست نہیں ہے، گویا کہ یہ جماعت میں شامل نہ ہو سکا. تو جب یہ جماعت میں شامل نہ ہو سکا تو ایسی صورت کے اندر اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی اقتداء درست نہیں. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ یہ جماعت میں شامل اس انداز میں ہوتا کہ تکبیر تحریمہ بھی کھڑے کھڑے کہہ لیتا، پھر اس کے بعد تکبیر انتقال کہہ کر یہ قعدہ اخیرہ کے اندر جا کر بیٹھ جاتا، اور تو پھر یہ امام کے ساتھ شامل ہو جاتا. اگرچہ یہ ابھی بیٹھا ہی تھا تو امام نے سلام پھیر دیا، تو اس صورت کے اندر گویا کہ اس کو جماعت مل گئی. لیکن جو صورت یہ بتا رہے ہیں، صورت کے اندر یہ اقتداء میں نہیں گئے، تو ایسی صورت میں ان کو جماعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا.
ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائے کہ جو دوسری صورت ہے، جو درست صورت ہے کہ جس میں ہم آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا، یعنی تکبیر بھی کہی اور اس کے بعد قعدے میں مل بھی گیا، بیٹھ بھی گیا، تو اب جیسے ہی بیٹھا، بیٹھنے کے بعد امام صاحب نے فوراً سلام پھیر دیا، تو اب کیا یہ فوراً کھڑا ہو جائے گا یا اس کو ابھی کچھ رکنا ہے قعدے کے اندر، اس کو کیا کرنا ہے؟
جی بھی، یہ بھی بہت اہم بات ہے، آپ نے توجہ دلائی اس طرف. ایسی صورت کے اندر جب کہ یہ قعدہ اخیرہ میں پہنچ گیا، تو اس پر واجب ہے کہ کلمہ شہادت تک پڑھے، یعنی تشہد پڑھے. اب یہ کلمہ شہادت تک پڑھنے کے بعد کھڑا ہوگا، اگر یہ جان بوجھ کر اس کو ترک کرتا ہے تو گویا کہ واجب کا ترک کیا، اور اس بات پر یہ گناہ گار ہوگا.
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. تشہد التحیات پڑھنی ہوگی. جی فرمائیے.
جو پہلی صورت بیان ہوئی کہ اس کو نماز نہیں ملی، یعنی اس کی اقتداء درست نہیں ہوئی،
جی
تو اب ایسا نہیں ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے اللہ اکبر کہا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، وہ وہیں پیچھے سے سیدھے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے اپنی نماز کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اب اس پر یہ بھی لازم ہے، کیونکہ اس کو جو اس نے تکبیر تحریمہ کہی تھی وہ تو اقتداء کے طور پر کہی تھی کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اب چونکہ اس کے بیٹھنے سے پہلے امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو اب یہ دوبارہ سے اپنی اس نماز کو ختم کرے گا جو اس نے شروع کی تھی، اور دوبارہ سے تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنی نماز کا آغاز کرے گا.
اور اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ پھر اب اسے اگر ہٹ ہی جائے، پیچھے چلا جائے، تاکہ نمازی اگر منتشر ہوں پیچھے آنا چاہیں، کیونکہ اس نے اب اپنی پوری چار رکعتیں یا تین رکعتیں پڑھنی ہوں گی، تو لوگوں کو بھی اس میں مسائل ہو سکتے ہیں، جلدی جانے والوں کو. جو میسیجز بھی ہیں، ایک میسیج یہ تھا کہ سفر کے اندر ہوں تو اس وقت بھی نماز پڑھنے کی ترغیب تھی، اور یہ بھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا اسلامی بھائی تو پڑھ ہی لیتے ہیں، اسلامی بہنیں بڑی سستی کرتی ہیں، وہ بیٹھی رہتی ہیں گاڑی میں. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہن جو ہے وہ بس میں کیسے نماز پڑھے گی جبکہ ٹائم بھی آخری ہے، یہ بھی گھر میں بھی نہیں پہنچ پائیں گے، پہلے ہی وقت ختم ہو جائے گا، انداز کیا ہوگا؟
دیکھیے شرعی طور پہ حکم یہ ہے، اولاً تو وہی حکم ہے کہ اگر بس رکے گی، پتہ ہے کہ نماز کے وقت کے اندر ہی بس رکے گی اور نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، تو اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، ظاہر ہے ان کو اتر کر نماز کی ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر بس رکی ہے اور اترنے کی اجازت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہاں قبلہ کا تعین کر کے ہی نماز کی ادائیگی کی جائے گی، بس کے اندر کھڑے کھڑے بھی،
ٹھیک ہے.
اور اگر ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہے، یعنی بس چلتی جا رہی ہے، رکنے کا معلوم نہیں ہے اور پتہ ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے گا، تو اب شرعی طور پر اس بات کی اجازت ہے کہ جس طرح سے بھی نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں نماز کی ادائیگی کر لیں.
جیسے سیٹ پہ بیٹھے،
یہ جو نماز کی ادائیگی کرنا ہے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز کی ادائیگی کر لیں، جس طرح بس جا رہی ہے ظاہر ہے اسی طرف چہرہ رہے گا. یہ جو نماز کی ادائیگی کرنا ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ آ چکا نماز کے لیے، تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے نماز کی ادائیگی جیسے تیسے ہو کر لی جائے،
ٹھیک ہے،
اور پھر جب اپنے گھر پر پہنچیں گے تو یہ جو نماز ادا کی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے نماز ادا کی تھی، مگر چونکہ نماز کی ادائیگی کے لیے جو شرائط ہیں وہ وہاں نہیں پایا جا رہا تھا، تو ایسی صورت میں اب ان پہ لازم ہے کہ گھر پر جا کر اس نماز کو ادا کریں،
دوبارہ اس کو پڑھنی ہوگی،
ٹھیک
ہے جی جی. کال چلائیے گا مفتی ماجد صاحب.
میں پوچھنا تھا کہ جائیداد کے اندر جو ہے یہ حصہ کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تفصیلی برائے مہربانی جو ہے نا ارشاد فرما دیں کہ کیسے والدہ کا کتنا حصہ ہوگا اور بہن کا کتنا حصہ ہوگا اور والد صاحب فوت ہو گئے تو.
ساری تفصیل پوچھ لی انہوں نے، فرمائیے کہ کیا ہوگا.
دیکھیے، وراثت کے اعتبار سے یوں مختصر سے سوال کے اوپر جواب دینا ممکن نہیں ہوتا. بہرحال میں ان کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر والد صاحب کا انتقال ہوا، اور جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو والد صاحب کے والدین زندہ نہیں تھے، یعنی ان کے دادا دادی زندہ نہیں تھے،
انتقال کر چکے تھے.
اب اس کی بیوہ موجود ہے، یعنی ان کی والدہ موجود ہے، چند بیٹے موجود ہیں، چند بیٹیاں موجود ہیں. تو اب جو ان کی والدہ ہیں، جو مرنے والا ہے وہ اس کی بیوہ ہے، اس کو آٹھواں حصہ ملے گا، اور بقیہ مال یوں تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا. بہرحال باقی جو یہی ہے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں وراثت کے، اور بھی بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات والد نے اپنی زندگی میں کوئی چیز کسی کے نام کر دی ہوتی ہے، کسی کو کاروبار دے دیا ہوتا ہے، کسی کو دکان دے دی ہوتی ہے، تو اس طرح کے مسائل بعض اوقات اس میں ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد جس مکان میں رہتے تھے، بعد میں اولاد اس میں کچھ تعمیرات کرتی ہے، پھر ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو تعمیرات کی ہیں وہ ہمیں دی جائیں. تو اس طرح کی پیچیدگیاں اکثر اوقات موجود ہوتی ہیں، تو اس لیے دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر کے اپنا مسئلہ
الگ الگ جواب ہوگا،
الگ الگ
مختلف ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ ایک ہی جواب ہو، تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو وراثت سے متعلق، تو پھر مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے. دارالافتاء اہل سنت اس حوالے سے بہت ہی اچھی سروسز فراہم کرتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اس کے فتاوی جاری ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں ہماری کسی بھی شاخ میں اس کے لیے فون کر کے شاید آپ کا مسئلہ حل نہ ہو پائے، فون بھی کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ شاخ میں آئیے. البتہ اگر آپ دور ہیں تو فون کر لیجئے، مفتی صاحب سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو رہنمائی مل جائے. ورنہ جو ایسے شہروں میں ہیں کہ جہاں دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں، تو وہاں آپ تشریف لے جائیے اور مفتیان کرام سے پوچھیے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. عموماً دارالافتاء اہل سنت کی جو شاخیں ہیں ان کا وقت جو ہے وہ ہمارا 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہے. بعضوں کا وقت تھوڑا سا آگے پیچھے ہے، لیکن آپ کو ان اوقات کے اندر عموماً انشاءاللہ عزوجل مفتیان کرام دارالافتاء اہل سنت کے جو ہمارے آفیسز ہیں، شاخیں ہیں، ان انشاءاللہ مل جائیں گے. مفتی عرفان مدنی صاحب کے لیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی،
یہ جو دانت لگواتے ہیں اور دانت کے اوپر صفائی کرا کے پھر وہ اس میں مسالہ وغیرہ ایک بھرا جاتا ہے، مسالہ بھرنے کے بعد اس کے اوپر ایک خول سا چڑھایا جاتا ہے، ایک وہ خول چڑھانا کیسا ہے؟ وہ ہوتا ہے کوئی دانت نما کا بنا ہوتا ہے. موتی صاحب سے پوچھنا تھا یہ کرانا کیسا ہے.
جی حضور،
دانت کی صفائی کروانا یہ بھی جائز ہے، اور اس سے بھرنا مسالے کے ساتھ، جبکہ مسالہ کسی ایسی چیز کے ساتھ نہ بنایا گیا ہو کہ جو حرام ہوتی ہے، اور حلال اشیاء کے ساتھ اسے بنایا گیا ہو، تو ایسی صورت میں مسالے کے ساتھ اس دانت کو بھرنا، اس کی کھوٹ کو ختم کرنا بھی جائز ہے. اور اس کے اوپر اگر کسی دھات کا کھول چڑھایا جاتا ہے، تو کھول چڑھانے میں بھی اگر ضرورت ہے تو شرعی طور پر کوئی حرج نہیں، البتہ سونے کا کھول چڑھانے سے بچنا بہتر ہے.
ٹھیک ہے، سونے کا کھول چڑھانے سے بچا جائے. ایک اور کال مفتی عرفان صاحب کے لیے چلائیے.
میں آصف بات کر رہا ہوں آپ کی فون سے، ذرا خوشحال جی. بات یہ ہے کہ اشر کا جو ہوتا ہے، پیسہ جو ہوتا ہے وہ بندہ استعمال کر لے، تو پھر جب زیادہ پیسے آ گئے تو دوبارہ دے سکتے ہیں ہم، استعمال کر سکتے ہیں؟
جی حضور، اشر کی رقم استعمال کر لی، کیا کہتے ہیں
ثاقب بھائی؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ اشر کا پیسہ کسی اور شخص نے ان کو دیا اور کہا کہ آپ کسی مدرسے کا نام لیا کہ وہاں پر جمع کروا دینا، یا کسی شریف فقیر کا نام لیا کہ آپ وہاں پر جمع کرا دینا، اور انہوں نے وہ اشر کا پیسہ اپنی ذات پر استعمال کر لیا، یہ نیت کرتے ہوئے کہ جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں یہ پیسے پھر جس جگہ کا کہا گیا ہے وہاں پر لوٹا دوں گا. دیکھیں، یہ صورت تو شرعی طور پر جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے اور اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ جس شخص نے جس مد کے لیے دیا ہے اسی مد میں دینا اس پر لازم ہو جاتا ہے. یہ اپنی ذات پر استعمال کرے گا تو گویا اس نے وہ پیسہ ہلاک کر دیا. تو اب ایسی صورت کے اندر یہ شخص گناہگار بھی ہوا اور اس پر لازم ہے کہ جس شخص نے دیا ہے اسے یہ واپس لوٹائے.
ٹھیک ہے.
یا اس کی اجازت سے یہ دوبارہ جس مد میں یا جس مدرسے کے لیے یا جس شریف فقیر کے لیے کہا گیا تھا یہ اس تک پہنچا دے. یہ تو وہ صورت ہوئی کہ جس میں کسی اور شخص نے اس کو وکیل بنایا اور کہا کہ یہ فلاں مدرسے میں جا کر دے دینا. اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اشر ان کی اپنی ہی زمین کا تھا, اپنی ہی پیداوار کا تھا, انہوں نے الگ سے نکال کر رکھ لیا اور اس کو پیسوں میں تبدیل کر لیا, کہا کہ بھائی یہ پیسے ہم اشر کی شکل میں ادا کر دیں گے. تو اب ایسی صورت کے اندر جب تک یہ ادا نہیں کرتے تب تک خود ان کی اپنی ہی ملکیت کے اندر ہے, اور اگر ضرورت پڑنے پر یہ خرچ کر لیتے ہیں پھر وہی مقدار جو پیسوں کی تھی کوانٹیٹی وہی اگر یہ اشر میں دے دیتے ہیں تو شرعی طور پر یہ بری ذمہ ہو جائیں گے. لیکن بہرحال ایسی صورتوں کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی ان واجبات سے انسان اپنی ذات کو بری ذمہ کر لے, کہ ممکن ہے اس صورت کے اندر وجوب ان کے اوپر طاری تھا اور پھر انہوں نے یہاں پر غفلت کی, سستی کی اور اپنی ذاتیات کو ترجیح دیتے ہوئے استعمال کر لیا, اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تھا یہ ممکن ہے بعد میں ان کو یہ پوزیشن نہ مل سکے کہ یہ ادا کر دیں, پھر ان کے سر پہ وہ گناہ لازم رہے گا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے جلدی سے جلدی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, کیونکہ یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہوتی ہے. جب انسان اللہ کے حکم پر پہلے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ سے زیادہ نوازتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک میسج مفتی ماجد صاحب کے لیے میں شامل کرتا ہوں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ شرعی معذور کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا, اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر وہ امامت کرواتے ہیں؟
دیکھیے امامت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ امام کی جو دیگر شرائط ہیں, اس کی قراءت درست ہو, نماز کے مسائل وغیرہ جانتا ہو, فاسق کے مولن نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ شرعی معذور نہ ہو. شرعی معذور سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کا کسی بنا پر وضو نہ رہتا ہو, کسی بنا پر اس کا وضو نہ رہتا ہو. مثال کے طور پر اس کو کوئی ایسا زخم ہو گیا ہے کہ اس زخم سے خون یا پیپ وغیرہ بہتی رہتی ہے اور مسلسل بہتی رہتی ہے, پورا ایک نماز کا وقت گزر جاتا ہے یوں ہی, اور یہ نماز کے فرائض بھی ادا نہیں کر پاتا. مثال کے طور پر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے, وضو کرنے کے لیے بیٹھا, کبھی وضو کے دوران پیپ یا خون نکل گیا, کبھی نماز پڑھتے ہوئے, اور یوں اس کا وقت آخر تک چلا جاتا ہے. اور اب اس کو معلوم ہے کہ وضو کر کے نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے اب دوبارہ جاؤں گا, واپسی جاؤں گا, تو اب وقت ختم ہو جائے گا. اب اس کو یہ حکم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ وضو کرے, اس دوران اگرچہ اس کا خون بہتا رہے, نماز پڑھے, نماز کے دوران اگرچہ اس کا خون بہتا رہے, تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ اب یہ شرعی معذور ہے اور اب اس کی نماز ہو جائے گی. اگرچہ خون بہتا رہے اس کے وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا, اس کا وضو اس وقت ٹوٹے گا جب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. تو جو ایسا شخص ہے اس کو جو شرعی معذور نہیں ہے ان کی امامت کروانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے, یہ ان کی امامت کروانے کا اہل نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص معذور ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی, یعنی اس کے پاؤں میں کوئی پرابلم ہے یا ٹانگ میں کوئی پرابلم ہے تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو وہ معذور سے وہ والا معذور مراد نہیں ہے, بلکہ معذور سے یہ معذور شرعی مراد ہے.
اس کا وضو قائم نہیں رہ پا رہا ہے, سمجھ لیں. ٹھیک ہے. باقی جو جسمانی عذر ہیں, معذور ہیں, آنکھیں نہیں ہیں, ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے, پاؤں خراب ہے, تو اس کا کوئی
نماز کی دیگر شرائط پائی جاتی ہیں تو نماز پڑھا سکتا ہے.
ٹھیک ہے. تو حضور اسی طرح ایک اور میسج ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ریح خارج ہو جائے تو کیا وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ وضو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. دوسرا یہ بھی بتائیے کہ کیا واش روم میں وضو کیا جا سکتا ہے؟
اس کی بھی شرعی, جیسے ری خارج ہوئی یعنی وضو ٹوٹ گیا, اب ظاہر ہے اگر تو ویسے تو با وضو رہنا چاہیے, اچھی بات ہے وضو کر لے, مگر جب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے, نماز پڑھنی ہے, تو ظاہر ہے وضو کرنا ضروری ہے. کہ جب وضو ٹوٹ گیا تو اب نماز کی ادائیگی کرنی ہے یا قرآن پاک کو ہاتھ میں لینا ہے یعنی چھونا ہے, تو ایسی صورت میں وضو کرنا شرعی طور پر ان پر لازم ہوگا. کہ بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے تو گناہ ہے, بغیر وضو کے قرآن مجید فرقان حمید کو چھوئیں گے اگر تو یہ بھی گناہ ہے.
واشروم میں وضو کرنا؟
دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ وضو کے لیے الگ سے کوئی جگہ مقرر کی جائے, وہاں پر وضو کیا جائے. کیونکہ وضو کی جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو وضو کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے, اسی طرح وضو کے دوران بھی دعائیں وغیرہ ہیں. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اگر واش روم کے اندر وضو کریں گے تو یہ سب ہم نہیں کر سکیں گے. اور وضو سے پہلے جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں, تو یہ تو سنت مؤکدہ ہے. تو ظاہر ہے جب واش روم کے اندر جائیں گے تو یہ نہیں کر سکیں گے, بہتر یہ ہے کہ باہر جگہ ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے. اور جو بھی مکان بنائے اور جب بنائے ہوئے آپ کے اپنا مکان ہے, زمین موجود ہے, کوشش کریں کہ جب اتنے کمرے اور اپنا ڈرائنگ روم بناتے ہیں, کچن بناتے ہیں, ہر کمرے میں اٹیچ باتھ کی کوشش ہوتی ہے, تو ایک وضو خانہ بھی گھر کے اندر ہونا چاہیے. اتنی جگہ نہیں گھیرے گا, اگر ایک نل کا بھی وضو خانہ ہوگا اور گھر کے افراد باری باری اگر اس پہ وضو کر لیں گے تو بہت آسانی رہے گی, اور ایک اچھے طریقے سے سنت طریقے کے مطابق انشاءاللہ وضو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اگر ہمیں کوئی بلڈر حضرات سن رہے ہیں کہ جو تعمیراتی کاموں میں ان کا روزگار وابستہ ہے, یا نقشے بنانے والے آرکیٹیکچر ہیں, اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ جہاں آپ مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ بھی بنوا لیجئے, یہ بھی بنوا لیجئے, تو اپنے کام کے اندر یہ بھی شامل کر لیجئے کہ آئندہ سے ہم جب بھی کسی مکان وغیرہ کا نقشہ بنا کر دیں گے, ان کو مشورہ دیں گے, تو اس میں وضو خانہ بنانے کا بھی انشاءاللہ مشورہ دیں گے. چھوٹی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے, سیڑھی کے نیچے بن سکتا ہے, کامن کے اندر یعنی اس کے باہر جو آپ کی گیلری ہے, پیسج وغیرہ, وہاں بنایا جا سکتا ہے. بنانا چاہیں ذہن ہو تو بہت سارے مکانات کے اندر ایسی چیزیں کرنا ممکن ہوتی ہے. جن کا ذہن ہوتا ہے ان کے گھروں میں ہم جاتے ہیں, الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ سہولت اپنے لیے بنا رکھی ہوتی ہے, اور آنے والوں کو بھی آسانی ہوتی ہے, اور بڑے آسانی سے وہ خود بھی وضو کر لیتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں اس کی بھی کوشش فرمائیں گے. مفتی عرفان مدنی صاحب کے لیے ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی,
مجھے یہ پوچھ رہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ جب اذان دی جائے تو اذان کا کون سا طریقہ تیار ہے جو نماز میں اذان دی جاتی ہے, اس میں کچھ فرق ہے؟ دونوں پانچ میں اذان دینی ہے, رہنمائی فرمائیے.
جی حضور, اذان کا طریقہ کار کیا ہے, ارشاد فرمائیے.
یعنی کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینا بلاؤں سے حفاظت کا سبب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اور بچے کے کان کے اندر جو اذان دی جائے گی وہ وہی اذان ہے جو عام نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے. اور اس کا طریقہ کار جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان کے اندر اذان کہی جائے.
ٹھیک ہے.
اور اذان چار مرتبہ کہنا یہ بہتر ہے. اور جو بچے کا بایاں کان ہے اس کے اندر تین مرتبہ اقامت کہی جائے. اقامت وہ کہ جو جماعت سے پہلے کہی جاتی ہے, جس کے اندر یہ کلمات ہوتے ہیں قد قامت الصلاه فقد قامت الصلاه, یہ کلمات اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ اقامت بائیں کان کے اندر کہی جائے. البتہ اگر کوئی شخص یوں کرے کہ دائیں کان کے اندر اذان کہے ایک مرتبہ اور بائیں کان کے اندر ایک مرتبہ اقامت کہے, تو تب بھی درست ہے, شرعی طور پر اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اذان دینے کا انداز کیسا ہو؟ جیسے ہم مسجد میں اذان سنتے ایک بڑی لمبی طرز کے ساتھ بلند آواز میں, اور مؤذن صاحب کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں, تو کیا یہ طریقہ اپنانا ہے, یا ویسے ہی بچے کو گود میں اٹھا کر اذان دی جا سکتی اس کے کانوں میں؟ کیا طریقہ کار ہوگا اس میں؟
جی, اس میں یہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے, اور لاؤڈلی بولنا, بہت زیادہ بلند آواز سے گلا پھاڑ کے بولنا, زور لگانا, اس کی بھی حاجت نہیں ہے. بچے کو گود میں اٹھایا جائے, اپنے قریب کر کے پہلے دایاں کان اپنے قریب کریں اور اذان دے لیں, پھر اس کے بعد بایاں کان اپنے قریب کریں اور اقامت کہہ لیں.
ٹھیک ہے. اور اذان کہے گا کون؟ یعنی اس کے لیے کسی امام صاحب, کسی عالم صاحب کا ہونا ضروری ہے, گھر کے افراد یا خود والد صاحب بھی اذان دے سکتے ہیں؟ یعنی لوگ اس کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں اور اذان دینی ہوتی ہے اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مل جائے, تو رات کو دو دو تین بجے تک بھی لوگوں کو جگایا جاتا ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ اذان دینے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں؟
دیکھیں, اس میں بہتری تو یہی ہے کہ کوئی معظم دینی شخص ان کو مل جائے, کوئی شخصیت, کوئی پیر صاحب, کوئی اللہ کے ولی, کوئی امام صاحب اور کوئی عالم صاحب, تاکہ وہ اذان دیں پھر اس کے بعد گٹی بھی دیں, کیونکہ صحابہ کرام علی مردوان کا معمول تھا کہ اپنے بچوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود گٹی دیا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے لعاب دہن لگایا کرتے تھے اور کھجور چوس کر بھی بسا اوقات منہ میں ڈالا کرتے تھے. تو اس طرح ایک دینی شخصیت کے ہاتھ سے دلانے سے انشاءاللہ اثر بھی پیدا ہوگا. لیکن اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہمیں کوئی امام صاحب مل نہیں رہے ہوتے یا کوئی عالم صاحب مل نہیں رہے ہوتے, تو ہم یہی تلاش کرتے رہتے ہیں اور دو دن تین دن چار دن گزر جاتے ہیں, اذان ہی نہیں کہتے. تو اس میں دیکھیں, اذان کہنے کے لیے یہ کوئی ضروری یا فرض یا واجب نہیں ہے کہ ہم مسجد کے امام صاحب تلاش کریں یا مسجد کے مؤذن صاحب کو تلاش کریں یا مدرسے کے قاری صاحب لے کر آئیں یا کوئی اللہ کے ولی تلاش کریں, خود بھی اذان دے سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر خود بھی دے دیں گے, والد صاحب ہیں, باشرہ ہیں, مؤذن ہیں, ان کو کہیں وہ دے دیں گے. خود اگر دے سکتے ہیں, تلفظ درست ہیں, الفاظ کی ادائیگی درست ہے, تو خود دے لیں. وہاں پر ہم تلاش کرتے رہتے ہیں اور بہت سارے کاموں سے محروم ہو جاتے ہیں. اور بسا اوقات تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا پھر اس کے بعد قضاء الہی سے انتقال کر گیا, تو اب ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اذان نہیں کہی تو اب کیا نماز جنازہ بھی نہیں ہوگا؟ یعنی اس نماز کے لیے کیا اذان ضروری تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ اذان کا ایک الگ درجہ ہے, وہ ایک مستحب درجہ ہے. اذان دے لیں گے تب بھی ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تب بھی درست ہے. لیکن اگر نماز جنازہ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کا اس اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
بچوں سے متعلق یہ جو ابتدائی جو کام کرنے ہوتے ہیں, اذان دینی ہوتی ہے اور اس کا بال صاف کرنے ہوتے ہیں, اس کے ختنے کرنے ہیں, عقیقہ کرنا ہے, یہ ساری کی ساری معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب. عقیقے کے بارے میں سوال جواب الحمدللہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے, اور سوال جواب جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے اس کے اندر موجود ہیں. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ابتدائی طور پر معلومات ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے اس کے اندر درج ہیں, پڑھنے سے انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. اور بہت ساری سنتیں, بہت سارے طریقہ کار کہ جو اسلام کا طریقہ کہلاتا ہے, انشاءاللہ ان کی بھی معلومات حاصل ہوں گی. تو اس کو بھی آپ حاصل کیجئے جن کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی ہے, ویسے بھی پڑھ لیجئے, انشاءاللہ زجل علم دین حاصل کرنے کا ثواب ملے گا اور معلومات حاصل ہوں گی, تو وقت ضرورت ان پر عمل کی بھی انشاءاللہ ہمیں سعادت حاصل ہوگی. یہ کال مفتی عرفان مدنی صاحب کے لیے.
میرا تعلق اتا اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ اس دور میں حق مہر کتنا مقرر کیا جائے, یہ تفصیلی مجھے ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور,
حق مہر کا مقرر کرنا شریعت مطہرہ کے ان احکام میں سے ہے جس کی شریعت مطہرہ نے کم سے کم مقدار معین کی ہے.
ٹھیک.
جس کے بارے میں حدیث مبارک میں فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا. اور 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان, آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر 10 درہم کی مقدار چاندی کے اندر متعین کرتے ہوئے فرمایا کہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی, یہ 10 درہم کی مقدار ہے. 2 تولے 7.5 ماشے چاندی سے مہر کم نہ ہو, اس سے زیادہ باہم رضامندی سے جتنا بھی طے ہو جائے وہ مقرر ہو سکتا ہے. البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا مہر مقرر کیا جائے کہ جو بآسانی دیا جا سکے.
ٹھیک ہے, یعنی اس کی مقدار جو بھی پاکستانی روپے یا جس ملک کی کرنسی بھی ہے اتنا ہونا چاہیے, کم از کم اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال مفتی عرفان صاحب کے لیے چلائیے.
بیوی اگر مر جائے تو شوہر اس کو کندھا دے سکتا ہے یا قبر میں اتار سکتا ہے؟
جی, بیوی مر جائے تو شوہر ایسا کر سکتا ہے یا نہیں, اس کو کندھا دے سکتا ہے؟
دیکھیں, عوام کے اندر جو غلط باتیں مشہور ہیں ان میں سے یہ باتیں بھی موجود ہیں کہ شوہر بیوی کو کندھا نہیں دے سکتا. ویسے دیکھیں تو سینکڑوں مرد ہوتے ہیں جو اجنبی ہیں, وہ اپنا کندھا دے رہے ہوتے ہیں لیکن شوہر کو منع کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کی سمجھ بوجھ نہیں ہے لیکن بس وہاں پر اپنے طور پہ فتوے لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم گویا کہ دین کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں. تو شریعت مطہرہ کے اپنے اصول و قوانین ہیں, ہمیں چاہیے جب تک پتہ نہ ہو تب تک کوئی بات نہ کریں, اور یہی حکم ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے. اس صورت کے اندر اس حوالے سے جو علماء اسلام ہماری رہنمائی کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ شوہر بیوی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں اتار بھی سکتا ہے، البتہ غسل نہیں دے سکتا اور نہ ہی بلا حائل، یعنی کپڑا بیچ میں نہیں ہے، بلا حائل اس کے بدن کو چھو نہیں سکتا، صرف اس کی اجازت نہیں ہے، البتہ قبر میں اتارنے کا موقع ہو تو اتار سکتا ہے، کندھا دینے کا مسئلہ ہے تو کندھا بھی دے سکتا ہے،
چہرہ دیکھ سکتا ہے انتقال کے بعد،
جی ہاں چہرہ بھی دے سکتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ سوال یہ ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کر، یا انہوں نے لکھا ہے پینٹ شرٹ ڈال کر نماز پڑھنا پڑھے تو نماز ہو جائے گی، یعنی شرٹ کو پینٹ کے اندر کرنے کی صورت میں پوچھ رہے ہیں،
لباس پہن کر میں نماز تو ہو جائے گی، مگر بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے اگر کسی نے پینٹ شرٹ پہنی بھی ہوئی ہے تو ویسے بھی شرٹ ان نہیں رکھنی چاہیے، اور جب نماز کی کیفیت ہو تو بہتر یہ ہے کہ شرٹ کو باہر نکال لیا جائے، پھر نماز کی ادائیگی کی جائے۔
آخری میسج میں سلسلے میں شامل کرتا ہوں کہ وتر نماز جو ہم عشاء میں پڑھتے ہیں اس کی نیت کیا کریں گے، کیسے نیت کی جائے گی، نیت کیا ہے؟
دیکھیے جو وتر کی نیت ہے، جیسے ہم فرائض کی نیت کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم فرض نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، جیسے ہم نفل کی نیت کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نفل نماز کی نیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرائض کی نیت کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فرض ادا کر رہے ہیں، جب وتر کی نیت کریں گے تو وتر کا نام لیا جائے گا اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وتر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، بس یہ نیت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہے۔ سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، دو مفتیان کرام الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں، دونوں ہی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھے۔